بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ 96 میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9,835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام آج کا ایران سنیں گے۔ اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام نور ایمان پیش کیا جائے گا۔ اور سعودی عرب میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالی ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ جو جنگ کا طبل بجاتے ہیں انہیں چاہیے کہ عام افراد کی ہلاکتوں کا باعث بننے والے ہتھیار فروخت نہ کرنے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کریں۔ ایران کی قومی گیس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے ایران کی گیس برآمدات میں دگنا اضافہ ہونے کی خبر دی ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے پر مختلف شہروں میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ اور پاکستان میں الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات ماضی کے طریقہ کار کے مطابق ہی ہوں گے۔ خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ جو جنگ کا طبل بجاتے ہیں انہیں چاہیے کہ عام افراد کی ہلاکتوں کا باعث بننے والے ہتھیار فروخت نہ کرنے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کریں۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی ہمانا نے انسانی حقوق کونسل میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں طاقت کا استعمال اقوام متحدہ کے منشور اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے سے متعلق ہر ملک کی قوم کے حق کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خلاف ورزی سے یمن میں انسانی صورتحال بہت ابتر ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے مظلوم عوام کے خلاف طاقت کا بیجا استعمال عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک میں انسانی المیہ نے جنم لیا ہے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں ایرانی مندوب نے مطالبہ کیا کہ یمن میں انسانی المیہ رقم کرنے والوں کے اقدامات کو منظر عام پر لایا جائے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ یمن کے محاصرے کے خاتمے اور جنگ بندی اور انسانی بنیادوں پر امداد کو سر فہرست رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ دریں اثنا یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے یمن کو جارحیت کا نشانہ بنانے والے ملکوں کی شرکت سے یمن کی مدد کے نام پر ہونے والی کانفرنس پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ یمنی عوام کی سب سے بڑی مدد یہ ہوگی کہ ان کے خلاف جارحیت اور ظالمانہ محاصرہ ختم کر دیا جائے۔ ایران کی قومی گیس کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر حسن منتظر تربتی نے ایران کی گیس برآمدات میں دگنا اضافہ ہونے کی خبر دی ہے۔ حسن منتظر تربتی نے ارنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ برسوں میں ایران کی گیس برآمدات دگنا ہو کر 9 ارب میٹر مکب سے 18 ارب میٹر مکب تک پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے ترکی اور عراق کے لیے ایران کی گیس برآمدات کے سمجھوتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریہ آذربائیجان اور آرمینیا کے لیے بھی ایران کی گیس سپلائی جاری ہے۔ حسن منتظر تربتی نے یورپ کے لیے ایران گیس سپلائی کے راستوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اور بھی طریقے موجود ہیں جن پر عمل کر کے یورپ کو گیس منتقل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے گیس ذخائر کے حامل دنیا کے دوسرے بڑے ملک کی حیثیت سے ایران کا ذکر کیا اور کہا کہ یورپ ایران کو گیس درآمدات کا ایک قابل اطمینان ذریعہ سمجھ سکتا ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے پر مختلف شہروں میں سیاسی جماعتوں کے کارکنوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے منگل کو پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت تک احتجاجی مارچ کی کوشش کی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پولیس اور سیکورٹی دستوں نے رکاوٹیں کھڑی کر کے مظاہرین کو پیٹرولیم کی مرکزی وزارت تک جانے سے روک دیا۔ پولیس نے طاقت کا استعمال بھی کیا۔ کانگریس کے کارکنوں نے اس مظاہرے میں حکومت سے پیٹرول، ڈیزل اور رسوئی گیس کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یوتھ کانگریس کے کارکنوں نے حکومت پر سرمایہ داروں کی حمایت اور عوام پر دباؤ بڑھانے کا الزام لگایا۔ اسی طرح کے مظاہرے ہندوستان کے دیگر شہروں میں بھی کیے جانے کی خبر ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تسلسل کے ساتھ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ بعض رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ رسوئی گیس کی قیمت میں بھی فی سلنڈر 25 روپے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ عالمی منڈی میں تیزی کو قرار دیا ہے، لیکن حزب اختلاف کی جماعتوں نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات ماضی کے طریقہ کار کے مطابق ہی ہوں گے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے طریقہ کار میں تبدیلی نہیں کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن نے بتایا کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر غور و خوص کے بعد کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بیان ایسی حالت میں جاری کیا ہے کہ سپریم کورٹ نے سینٹ انتخابات سے متعلق ایک ریفرنس میں یہ فیصلہ صادر کیا ہے کہ سینٹ کے انتخابات خفیہ رائے شماری کے ذریعے ہی کرائے جائیں۔ دوسری جانب ایک اور رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے 3 ارکان سندھ اسمبلی نے بغاوت کر دی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے حزب اختلاف پر الزام لگایا ہے کہ ان کی جماعت کے اراکین کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے سینٹ کے امیدوار عبدالحفیظ شیخ اور وزیر اعلی پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کے موقع پر کہا کہ وہ اسی لیے شفاف انتخابات اور اوپن ووٹنگ کی حمایت کر رہے تھے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نے ایٹمی معاہدے سے متعلق یورپی یونین کے مجوزہ اجلاس میں شرکت کے لیے واشنگٹن کی آمادگی کا ایک بار پھر اعلان کیا ہے۔ سلامتی کونسل کی مرحلے وار صدارت سنبھالنے والی امریکی مندوب لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صدر جو بائیڈن سرحد کے ساتھ کہہ چکے ہیں کہ ہم ایران کو ایٹمی معاہدے میں مکمل واپسی کی ترغیب دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران اس کام کے لیے آمادہ ہو تو امریکہ بھی ایسا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی مستقل مندوب نے بتایا کہ تاحال انہوں نے نیو یارک میں اپنے ایرانی ہم منصب سے کوئی ملاقات نہیں کی ہے۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس کی ترجمان جینیفر ساکی نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں ایران کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واشنگٹن معاہدے کی دو طرفہ پابندی کی غرض سے بامانی سفارتکاری شروع کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یمن کی قومی حکومت نے صوبہ معارب میں واقع صافر آئل فیلڈ پر سعودی عرب کے حملوں کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ الاخباریہ نیوز چینل کے مطابق یمن کی قومی حکومت نے سعودی عرب کو یہ انتباہ سفارتی ذرائع سے دیا ہے۔ اس انتباہ میں کہا گیا ہے کہ اگر ریاض حکومت نے صافر آئل فیلڈ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو اس کے جواب میں آرام کو آئل ریفائنری کو تحس نحس کر دیا جائے گا۔ یمن کی قومی حکومت نے سعودی عرب کو یہ انتباہ ایسے وقت میں دیا ہے کہ جب اطلاعات ہیں کہ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے جوان صوبہ معارب کی جانب پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے صافر آئل فیلڈ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ یمنی فوج نے بھی خبردار کیا ہے کہ ہمارے آئندہ کے حملوں کا دائرہ ماضی میں کیے جانے والے حملوں سے کئی گنا زیادہ ہوگا، جس کا تصور بھی سعودی حکام نہیں کر سکتے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے تازہ آپریشن کے دوران بیک وقت سعودی عرب کے 5 ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جن کے نتیجے میں درجنوں پروازوں کو مؤخر کرنا پڑا اور جدے اور ریاض جانے والی پروازیں کئی گھنٹے سے فضا میں سرگرداں رہی تھیں۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے سعودی عرب کے حکومت مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بارے میں حکومت امریکہ کی رپورٹ کو مایوس کن قرار دیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے حکومت مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے بارے میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر کالمر نے اس صحافی کے قتل پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن نے اس قتل کا ذمہ دار بن سلمان کو قرار دینے کے باوجود ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ انہوں نے جنیوا میں ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ جو کچھ بتایا گیا وہ بہت محدود پیمانے پر ہے، جبکہ مزید بہت کچھ بتائے جانے کی ضرورت تھی۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے ایک بار پھر بن سلمان کے اثاثے منجمد کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ واضح رہے کہ گزشتہ جمعے کو امریکہ کی جو بائیڈن حکومت نے جمال خاشقجی کے قتل کیس کے بارے میں جاری کی جانے والی رپورٹ میں، جس میں صراحت کے ساتھ کہا گیا تھا کہ جمال خاشقجی کا قتل بن سلمان کے براہ راست حکم سے ہوا ہے، ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے گریز کیا ہے۔ ساتھ ہی امریکی وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے ایسے 76 افراد پر پابندی لگانے کی خبر دی تھی۔ حکومت عراق نے صوبہ دیالہ کے مشرقی نواحی علاقوں میں دہشت گرد گروہ داعش کی باقیات کے خلاف فوجی آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ موصولہ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ عراقی فوج اور سیکورٹی فورس کے جوان صوبہ دیالہ کے شہر باقوبہ کے نواحی علاقوں میں دہشت گرد گروہ داعش کے باقی ماندہ عناصر کا تعاقب کر رہے ہیں۔ مذکورہ فوجی آپریشن داعشی عناصر کی جانب سے جنوبی باقوبہ کے دیہات بہرس پر راکٹوں سے کیے جانے والے حملے کے بعد شروع کیا گیا ہے۔ داعش کے عناصر نے پچھلے چند روز کے دوران بہرس اور اس کے گرد و نواح میں واقع علاقوں کو بارہا راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں کسانوں اور دیگر افراد کی املاک اور حیوانات کو نقصان پہنچا ہے۔ میانمار میں حکمران جماعت کی رہنما آنگ سان سوچی پر، جنہوں نے میانمار میں فوجی بغاوت اور گھر میں نظر بند ہونے کے بعد پہلی بار ویڈیو کانفرنس کے ذریعے عدالت میں حاضری دی، مزید دو اور الزامات کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق آنگ سان سوچی پر مزید اس بات کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو شورش اور عام نافرمانی کے لیے ورغلایا ہے۔ اگر ان الزامات کے تحت سوچی کو سزا سنائی جاتی ہے تو وہ میانمار کے آئندہ انتخابات میں شرکت کی اہل نہیں ہوں گی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیاسی گفتگو کے لیے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب۔ اسٹوڈیو میں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش،
اور ان کی خدمت میں سوال کرتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ نے مختلف شعبوں میں وسیع سرمایہ گزاری کی ہے، جس کا نتیجہ امریکی حکام کی نگاہ میں کوئی خاص برآمد نہیں ہوا ہے، اس امریکی پچھتاوے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مختلف اوقات میں امریکہ کے جو اقتصادی تھنک ٹینکس ہیں وہ رپورٹس شائع کرتے ہیں، اور ان رپورٹس میں وہ باقاعدہ حکومت کے سامنے اور کانگریس کے سامنے وہ اعداد و شمار لے کے آتے ہیں کہ جو ابھی تک امریکہ کی طرف سے افغانستان میں خرچ کیے گئے وہ رقوم۔ آخری ابھی ان کے ایک ادارے نے دو تین دن پہلے جو ہے نا ایک رپورٹ جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ افغانستان میں 7.5 کھرب یعنی 7.5 ٹریلین ڈالر جو ہے وہ خرچ کر چکا ہے۔ یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بہت بڑی وہ ہے، اور اس پہ امریکیوں کے ہاں مختلف شعبہ جات کے اندر ایک پچھتاوا سا نظر آتا ہے۔ جیسے آپ نے سوال بھی کیا کہ اس طرح کے ادارے جب رپورٹس پیش کرتے ہیں اور جب وہ رپورٹس مختلف جگہوں پہ اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے افغانستان سے کیا پایا، ہم نے 7 کھرب سے زیادہ جو ہے وہاں پہ خرچ کر دیا، اور 7 کھرب تو پیسے خرچ کیے، اس کے علاوہ جو وہاں پہ ان کے امریکی فوجی مارے گئے یا امریکہ کو دوسرا نقصان ہوا ہے، سیاسی نقصان ہوا ہے، یا خطے کے اندر امریکہ کے خلاف جو نفرت بڑھی ہے وہ ایک اور طرح کا نقصان ہے۔ لیکن اعداد و شمار کی روشنی میں بھی دیکھا جائے تو 7.5 کھرب ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ وہ خرچ کرنے کے باوجود اس وقت صورتحال یہ ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی بھی ایسا سیاسی گروہ موجود نہیں ہے کہ جو امریکہ کو یا امریکی فورسز کو افغانستان کے اندر برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ یعنی بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت افغان حکومت ہے وہ چاہتی ہے کہ امریکی وہاں پہ رہیں، امریکی فوجی موجود رہیں، لیکن اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ امریکی یہ تاثر دے رہے ہیں موجودہ افغان حکومت کو کہ اگر ہم نکل گئے تو آپ کی حکومت نہیں رہے گی، آپ کو کسی طرح کی جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آپ نقصان میں رہیں گے۔ لہذا اگر افغان حکومت بھی کسی حد تک امریکی فورسز کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے تو وہ بھی اپنی بقا کے لیے، یعنی وہ اس کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ضرورت فرض کریں افغانستان کے اندر ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حالات صحیح ہو جاتے ہیں اور تمام سیاسی اور جو دوسرے مذہبی گروہ ہیں وہ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں تو انہیں کیا خطرہ ہے؟ پھر باہر سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، اندر سے وہ سب اگر ایک ہی اس میں آ جاتے ہیں، اتحاد ہو جاتا ہے، ان کے بین الافغان مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ سیکیورٹی کے مسائل بھی نہیں رہیں گے۔ تو وہ جو افغان حکومت ہے اس کے اندر بھی جو خواہش ہے کہ امریکی فورسز موجود رہیں وہ خواہش بھی ختم ہو جائے گی۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے عرصے کے بعد، یعنی تقریباً 40 سال کا عرصہ بنتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان کے اندر انوالو ہے۔ دو اس کے، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ادوار رہے ہیں۔ ایک دور تھا کہ جب سوویت یونین نے 79-80 میں افغانستان پہ حملہ کیا تو اس وقت امریکن افغان کو بچانے کے لیے یا کمیونزم کے اس بہاؤ کو روکنے کے لیے امریکنز جو ہیں وہ افغانستان میں آئے، اور انہوں نے اس زمانے میں عرب دنیا کو اپنے ساتھ لیا، مسلمان ملکوں کے اندر سے لوگوں کو بھرتی کیا اور سب کو لے کے افغانستان میں پہنچ گئے، اور اس میں ظاہر پاکستان بھی ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پہ سامنے آیا، اور انہوں نے بہرحال ایک مجاہدین کی کوششوں سے اور امریکی سرمایہ سے اور امریکی اسلحے سے وہ سوویت یونین کو تو اپنے ملک سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ امریکہ کی دلچسپی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد وہاں پہ طالبان گروپ آ گیا، طالبان نے جو وہاں پہ گل کھلایا، جس کے نتیجے میں وہاں پہ داخلی طور پہ مشکلات بڑھ گئیں، پھر القاعدہ کا اثر و رسوخ بڑھ گیا، پھر بن لادن جو امریکہ کے کہنے پہ ہی وہاں پہ آیا تھا، یعنی شروع میں سوویت یونین کے مقابلے میں جب امریکہ سوویت یونین سے اپنا ویتنام والا انتقام لینا چاہ رہا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ اس نے بن لادن اور اس طرح کے جتنے انتہا پسند گروہ تھے ان کو افغانستان میں آباد کیا۔ لیکن دوسرے مرحلے میں جب 11 ستمبر کا مشکوک واقعہ رونما ہوا، تو امریکن کے اندر سے یہ بات اٹھی کہ اس واقعے کے ذمہ دار جو ہے وہ القاعدہ ہے اور بن لادن ہے، اور پھر یہ بن لادن کے پیچھے جو ہے وہ گئے، اور وہاں پہ ایک نئے سرے سے پھر امریکن جو ہے وہ افغانستان میں وارد ہوئے، اور اس وقت سے لے کے ابھی تک جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ ابھی بھی 2500-3000 فوجی امریکن جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور ٹرمپ نے تو کہا تھا کہ وہ 2021 میں، یعنی اس سال کے 2021 میں وہ اپنے فوجی نکال لیں گے، لیکن لگتا ہے کہ جو بائیڈن کی جو پالیسی ہے وہ ٹرمپ سے مختلف ہے، اور شاید وہ مقررہ وقت پہ وہاں سے فوجی نہ نکل سکیں۔ لیکن امریکیوں کا جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ پچھتاوا اپنی جگہ پہ درست ہے کہ کھربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھی وہاں پہ وہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے والی صورتحال ہے۔
جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ سامعین، افغانستان میں امریکی نقصانات اور پچھتاوے کے بارے میں ڈاکٹر راشد عباس صاحب نقوی گفتگو کر رہے تھے، اور اب انہیں خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ جنیوا میں اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ جو جنگ کا تبل بجاتے ہیں انہیں چاہیے کہ عام افراد کی ہلاکتوں کا باعث بننے والے ہتھیار فروخت نہ کرنے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کریں۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں ایران کے مستقل مندوب اسماعیل بقائی حامانہ نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمن میں طاقت کا استعمال اقوام متحدہ کے منشور اور اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے سے متعلق ہر ملک کی قوم کے حق و اصول کی کھلی خلاف ورزی ہے، جس سے انسانی صورتحال بہت ابتر ہو گئی ہے اور یمن میں اس صورتحال کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے مظلوم عوام کے خلاف طاقت کا بے جا استعمال عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک میں انسانی المیے نے جنم لیا ہے۔ انہوں نے بعض ممالک کی جانب سے یمن کے بحران کے لیے مالی امداد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں انسانی المیہ پیدا کرنے والوں کے اقدامات کو برملہ کیا جانا چاہیے، اور یمن کے محاصرے کے خاتمے اور جنگ بندی اور انسانی بنیادوں پر امداد سر فہرست ہونی چاہیے۔ دریاسنا یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد علی الحوثی نے یمن کی امداد سے موسوم کانفرنس پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جو یمن کو جارحیت کا نشانہ بنانے والے ملکوں کی شرکت سے منعقد ہوئی اعلان کیا ہے کہ یمنی عوام کے لیے سب سے بڑھ کر امداد یہ ہوگی کہ ان کو جارحیت کا نشانہ بنایا جانا بند اور اس ملک کا ظالمانہ محاصرہ ختم کر دیا جائے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ایسا کرنے کے لیے ایسے ممالک کے عزم کی ضرورت ہے جو خود کو یمن کی امداد کرنے کا دعوے دار کہتے ہیں، جبکہ وہ اس دعوے کے ساتھ ہی یمن کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنائے جانے میں بھی شریک ہیں۔ محمد علی الحوثی نے جارح ملکوں کو مغربی ملکوں کی جانب سے اسلحے کی فروخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایسے ملکوں کے ہاتھوں ہتھیاروں کی فروخت سے ہونے والے معمولی سی آمدنی کی بدولت جو ان ہتھیاروں سے یمنی عوام کو جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس قحط و بھوک مری کو ختم نہیں کیا سکتا کہ جس کے وجود میں آنے کے وہ خود ہی ذمہ دار ہیں۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے ترجمان محمد عبدالسلام نے بھی یمن میں المیہ کا ذمہ دار جارح ملکوں کو قرار دیا، اور کہا کہ مدد کرنے والے ملکوں سے اقوام متحدہ کا مدد کا مطالبہ کیے جانے سے جارح ملکوں کی ذمہ داریاں ختم نہیں ہوگی۔ انہوں نے یمن کو جارحیت کا نشانہ بنانے والے ملکوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جارح ملکوں کی جانب سے یمنی عوام کی سب سے بڑی مدد یہ ہوگی کہ یہ ممالک یمنی عوام کو جارحیت کا نشانہ بنانا بند کر دیں اور یمن کا ظالمانہ محاصرہ ختم کر دیں، یمن کے ایئرپورٹ اور بندرگاہیں آزاد کر دیں، اور یمنی عوام کے لیے امداد کی ترسیل روکنا ترک کر دیں تاکہ یمن میں انسانی المیہ کی روک تھام ہو سکے۔ محمد عبدالسلام کا یہ بیان اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریش کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یمنی عوام کے خلاف جنگ و جارحیت کو نسل کشی اور قرار دیتے ہوئے یمنی عوام کے خلاف جنگ بند کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح رہے کہ جارح سعودی اتحاد امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی حمایت سے مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خَا پَیدَا زَمِن أَزْهُ بِأُ سَاكِن فَلَك دَر عِشْقِ يُشَیدَا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خَا پَیدَا زَمِن از ہو بے او ساکن فَلَک در عشق یو شَیدَا دو چشمے نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو چشمے نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصلى الله على نور كذو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا زسرے سینا اش جامی علم نشراہ لکا برخان زسرے سینا اش جامی علم نشراہ لکا برخان زمیرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا زمیرا جش چمی پرسی کہ سبحان الذی
اسرا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. عباس سید کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 12 اسفند 18 رجب اور 2 مارچ کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. اٹھارہ رجب سن 426 ہجری قمری کو مسلمان طبیب ماہر فلکیات اور ریاضی داں ابن سما کا انتقال ہوا. وہ اندلس کے شہر قرطبہ کے باشندے تھے لیکن ان کی شخصیت اور نظریات غرناطہ میں پروان چڑھے. اس مسلمان دانشور کو علم ریاضی اور علم نجوم میں بہت دلچسپی تھی, اس لیے انہوں نے ان علوم میں جامع تحقیقات و مطالعہ کیا اور وسیع تجربہ حاصل کیا. ابن سما اس کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے اور بہت سے شاگردوں نے ان سے کسب فیض کیا. انہوں نے عربی زبان میں بیش بہا کتابیں لکھی ہیں. اٹھارہ رجب سن 1337 ہجری قمری کو معروف مرجع دین آیت اللہ سید محمد کاظم طباطبائی یزدی نے عراق کے شہر نجف اشرف میں وفات پائی. یہ جید عالم دین ایران کے شہر یزد میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف کے ممتاز علماء کی شاگردی اختیار کی. انہوں نے مختصر عرصے میں اجتہاد کا درجہ حاصل کر لیا اور نجف اشرف کے اعلیٰ دینی مدرسے کی اہم اساتذہ کی صف میں ان کا شمار ہونے لگا. آیت اللہ یزدی نے دینی علوم کی تدریس کے علاوہ سیاسی اور حریت پسند تحریک میں بھی اہم کردار ادا کیا. انہوں نے دینی تعلیم کے فروغ کے لیے نجف اشرف میں علمی مراکز قائم کیے. آیت اللہ یزدی نے بہت گراں قدر کتابوں کی تصنیف کی جن میں عروۃ الوثقی اور بستان نیاز و گلستان راز خاص طور سے قابل ذکر ہیں. دو مارچ سن 1525 عیسوی کو ہنگری کے دارالحکومت بوڈا پیسٹ پر سلطنت عثمانیہ کی افواج کا قبضہ ہوا. اس شہر پر قبضے سے پہلے عثمانی افواج نے جنگ موہاچ میں ہنگری کے بادشاہ کو شکست دی تھی. بوڈا پیسٹ پر قبضے کے بعد سلطنت عثمانیہ کا قلمرو آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے دروازے تک پھیل گیا. دو مارچ سن 1972 عیسوی کو اردو کے نامور شاعر ناصر کاظمی نے وفات پائی. وہ 8 دسمبر سن 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم شملہ اور امبالہ میں حاصل کی. اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے کرنے کے بعد چند وجوہات کی بنا پر وہ تعلیم جاری نہ رکھ سکے. ناصر کاظمی کی شاعری کا آغاز تقریباً 1940 سے ہوا. ان کی شاعری کی ابتدا نظم سے ہوئی, پھر غزل گوئی کی طرف مائل ہوئے جس میں ان کی رہنمائی حفیظ ہوشیار پوری نے کی. 1954 میں ان کا پہلا مجموعہ کلام برگنہ شائع ہوا، جس کے شائع ہوتے ہی وہ اردو غزل کے صفحے اول کے شعرا میں شامل ہو گئے۔ ان کی غزل کا دوسرا مجموعہ دیوان ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ پہلی بارش، نشات خواب اور سر کی چھایا ان کے دیگر مجموعہ کلام ہیں، جبکہ نثری مضامین کا مجموعہ خوش چشمے کے کنارے کے نام سے مشہور ہے۔ دو مارچ 2004 کو عراق کے مقدس شہروں کربلا اور قازمین میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کے دوران کئی بم دھماکے ہوئے، جن میں سینکڑوں نہتے افراد شہید اور زخمی ہوئے۔ مذکورہ سال میں عراقی عوام نے عراقی ڈکٹیٹر صدام کی طرف سے عائد عزاداری امام حسین پر برسوں کی پابندی کے بعد بڑے جوش و جذبے اور عقیدے کے ساتھ عزاداری منائی تھی۔ کربلا اور قازمین میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے اپریل سن 2003 میں عراق پر امریکہ اور برطانیہ کا قبضہ ہونے کے بعد شروع ہونے والی بدامنی کے دوران ہوئے۔ اسی بنا پر اگرچہ کہ ان دھماکوں میں ملوث افراد کا پتہ نہیں چل سکا، لیکن عراقی عوام اور دنیا کی رائے عامہ ان دھماکوں کے لیے امریکہ کو ذمہ دار سمجھتی ہے، کیونکہ اس وقت عراق پر امریکہ کا قبضہ تھا اور مقبوضہ علاقے کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری قابضین کی ہوتی ہے۔ بارہ اسفند سن 1370 ہجری شمسی کو معلم قرآن محترمہ کوکب پور رنجبر نے وفات پائی۔ وہ سن 1282 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئی اور 16 سال کی عمر سے انہوں نے اسلامی علوم کی تدریس کی مختلف روشوں کے بارے میں معلومات جمع کرنی شروع کی۔ انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دینی تعلیمات کی تدریس کا پیشہ اختیار کیا اور اسکولوں میں تدریس کے ساتھ ساتھ بعض ممالک میں شائع ہونے والے قرآنی نسخوں کی تصحیح بھی کی۔ محترمہ کوکب پور رنجبر نے قرآن کی تدریس کے طریقوں میں تبدیلی پیدا کر کے دینی علوم کے طالب علموں کے لیے قرآن کی تعلیم کو آسان بنایا۔ وہ 27 سال کی عمر میں نابینا ہو گئیں، لیکن ایک دن حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا اور ان کو شفا مل گئی، اور پھر انہوں نے اپنی زندگی کو قرآن اور دینی علوم کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے قرآن پڑھانے کے آسان طریقوں کی کتابیں بھی لکھی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران،
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایٹمی معاہدے اور امریکہ اور یورپ کی جانب سے اس کی خلاف ورزی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایٹمی معاہدے سے متعلق بنیادی سوال یہ ہے کہ جولائی سن 2015 میں جس ایٹمی معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے وہ اب کس مقام پر ہے؟ اسلامی جمہوریہ ایران نے طویل عرصے تک گروپ 5+1 کے ساتھ ایٹمی معاملے پر مذاکرات کیے، جس کا نتیجہ ایٹمی معاہدے کی صورت میں سامنے آیا، جس کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے بھی کی گئی۔ قرارداد نمبر 2231 میں معاہدے میں شامل فریقوں کے فرائض کو دو ٹوک الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، جن پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، لیکن امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ایٹمی معاہدے کو ایک برے معاہدے سے تعبیر کیا، اور صدر بننے کے بعد 8 مئی سن 2018 کو باضابطہ طور پر امریکہ کو اس معاہدے سے باہر نکال لیا۔ یورپ والوں نے ٹرمپ کے اس فیصلے کی مخالفت کی اور اپنے فرائض پر عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ایک سال کا عرصہ گزرنے اور ایران کی جانب سے بردباری کا مظاہرہ کیے جانے کے باوجود اپنے وعدے کو عملی جامہ نہیں پہنایا بلکہ امریکہ کا ساتھ دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ٹرمپ کی جانب سے ایران پر دوبارہ لگائی جانے والی سب پابندیاں غیر قانونی ہیں۔ آج ایٹمی ٹیکنالوجی کا تعلق ایران کے سارے عوام سے ہے اور یہ ایران کی مقامی ٹیکنالوجی بن چکی ہے۔ ایران کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ ایٹمی معاہدے کے ذریعے اسے اس مقامی ٹیکنالوجی سے محروم رکھا جائے۔ ایٹمی معاہدہ کرنے سے ایران کا مقصد دو طرفہ ذمہ داریوں کی بنیاد پر اعتماد سازی اور اشتراک عمل تھا، اور ایران نے ایک خاص مدت تک اضافی پروٹوکول کی صورت میں بعض پابندیاں رضاکارانہ طور پر قبول کی تھیں۔ اس لیے ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر دستخط کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایران یک طرفہ طور پر اور ہمیشہ کے لیے اس معاہدے پر عمل کرتا رہے گا۔ ایران کی رائے عامہ بھی یک طرفہ طور پر ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کی مخالف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی پارلیمنٹ کے اراکین نے ایٹمی معاہدے میں ایرانی عوام کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے ایک بل منظور کیا جو پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایک اسٹریٹجک اقدام کے طور پر ایک ایسے قانون میں تبدیل ہو چکا ہے جس پر عمل درآمد ضروری ہے۔ اس قانون کے مطابق ایران کا ایٹمی توانائی کا ادارہ پرامن مقاصد کے لیے 20% تک یورینیم افزودہ کرنے اور سالانہ کم سے کم 120 کلو افزودہ یورینیم ملک میں ذخیرہ کرنے کا پابند ہے۔ اس قانون کی منظوری کے بعد ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد قالیباف نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے اسٹریٹجک اقدام کی منظوری یک طرفہ راستے کا خاتمہ ہے، اور مغرب والوں کو یقین رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ ایٹمی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں پر عمل نہیں کریں گے، ایران اسی راستے پر آگے بڑھتا رہے گا۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے مزید کہا کہ کئی برس سے ایران ایٹمی معاہدے کی بنیاد پر یک طرفہ طور پر اپنی ذمہ داریوں پر عمل کر رہا ہے، لیکن مغربی فریق نے اپنی کسی بھی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے، اور اب مجلس شورائے اسلامی نے یک طرفہ راستے پر چلنے کے ہر فیصلے کو ختم کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل نمائندے کاظم غریب آبادی نے 23 فروری سے رضاکارانہ طور پر انجام دیے جانے والے ایران کے اقدامات ختم کیے جانے پر مبنی خط ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافال گروسی کو پیش کیا۔ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی میں ایران کے مستقل نمائندے نے کہا کہ ایران 23 فروری سے اضافی پروٹوکول کے کوڈ کے تحت عمل میں لائے جانے والے تمام ذیلی اقدامات IAEA کی طویل مدت موجودگی، جدید ٹیکنالوجی کے استعمال، یلو کیک کی تیاری اور یورینیم کی افزودگی سے متعلق شفافیت کے اقدامات، نیز جامع ایٹمی معاہدے کے تحت قبول کی جانے والی نگرانی اور IAEA کو دی جانے والی رسائی جیسے اقدامات کو معطل کر رہا ہے۔ انہوں نے ایران کے رضاکارانہ اقدامات کی نگرانی اور جانچ پڑتال، نیز سینٹری فیوج مشینوں کے پرزہ جات کی تیاری سے متعلق شفافیت بھی ختم کرنے کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے 23 فروری سے پارلیمنٹ کے بل پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی تاکید اس بات پر ہے کہ دوسرے فریق کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کیے جانے کی صورت میں ہی وہ اس معاہدے پر مکمل طور سے عمل درآمد کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹمی معاہدہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کی توثیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی کی ہے، لیکن امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا اور یورپ نے بھی اس کا تحفظ نہیں کیا۔ اس کے باوجود یورپی ٹرائیکا یعنی جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا، اس میں انہوں نے اپنی جانب سے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی اور امریکہ کے اس معاہدے سے نکل جانے کی جانب اشارہ کیے بغیر ایران کی پرامن ایٹمی سرگرمیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان ممالک نے پابندیوں کے خاتمے اور اس بین الاقوامی معاہدے میں واپسی کے لیے عملی طور پر کوئی اقدام انجام نہیں دیا۔ یہ ممالک ایٹمی معاہدے کا تعلق ایران کی دفاعی اور میزائلی صلاحیت کے ساتھ جوڑنے کے ذریعے دوسرے ایسے اہداف کے حصول کے درپے ہیں جن کا ایٹمی معاہدے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ممالک ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کو جائز ظاہر کرنے کے لیے اس طرح کے مسائل اٹھاتے ہیں، جس سے اس بات کی بھی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ اور یورپ ایٹمی معاہدے سے متعلق مذاکرات کے نام پر نئی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ دونوں امور کے بارے میں ایران کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے۔ ایران نہ تو ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں مذاکرات کرے گا اور نہ ہی اپنی سلامتی سے متعلق کسی بھی مسئلے کے سلسلے میں کسی بھی فریق سے بات چیت کرے گا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے جرمن چانسلر اینجلا مرکل سے ٹیلی فونی گفتگو میں کسی بھی نئے ایٹمی معاہدے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایٹمی معاہدہ ایک واضح دائرہ کار میں ایران اور دنیا کی چھ بڑی طاقتوں کی طویل المدت کوششوں کا نتیجہ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی توثیق شدہ ایک دستاویز ہے، جس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پابندیوں کی بحالی سے اور اس معاہدے پر کار بند ہوئے بغیر ایٹمی معاہدے کو جاری اور اسے قانونی طور پر مقبول نہیں بنایا جا سکتا، اور اس بین الاقوامی معاہدے کو تحفظ فراہم کیے جانے کا واحد طریقہ امریکہ کی غیر قانونی اور غیر انسانی پابندیوں کا خاتمہ ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران کی حکومت پارلیمنٹ کی جانب سے کیے گئے فیصلے کے تحت پابندیوں کے جاری رہنے اور مقابل فریق کی جانب سے ایٹمی معاہدے پر عمل نہ کیے جانے کی صورت میں اپنی ذمہ داریوں پر عمل درآمد کو روک دینے پر مجبور ہے۔ کہا کہ اگر پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں تو ایٹمی معاہدے کے دائرے میں کیے جانے والے تمام وعدوں اور ذمہ داریوں پر ہم بھی عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، لہذا اگر امریکہ اور یورپ اس معاہدے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا انحصار فریق مقابل کی اس معاہدے میں واپسی اور اس کی نیک نیتی پر ہے۔ امریکہ ایٹمی معاہدے اور قرارداد نمبر 2231 کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے، اور جو پالیسی ٹرمپ نے اختیار کی تھی اسی پر اس ملک کے نئے صدر جو بائیڈن کے دور میں عمل کیا جا رہا ہے۔ لہذا اگر امریکہ کے نئے صدر کے طور پر جو بائیڈن ایٹمی معاہدے کا تحفظ چاہتے ہیں تو انہیں 20 جنوری 2017 کے وعدوں پر عمل کرنا ہوگا، اور جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ اب ایران امریکہ اور یورپ کے وعدوں پر نہیں بلکہ صرف ان کے عمل پر توجہ دے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی واضح کر چکے ہیں کہ امریکہ ایٹمی معاہدے سے نکلا ہے، اس نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے پہلے اسی کو اس معاہدے میں واپس آنا ہے۔ آپ نے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ ایٹمی معاہدے میں واپس آئے، ساری پابندیاں ختم کرے، پھر ایران اس کے اقدامات کو پرکھے گا، اس کے بعد ایٹمی معاہدے کے تحت اپنے جن وعدوں پر عمل کو معطل کر رکھا ہے ان پر دوبارہ عمل درآمد شروع کرے گا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صاف اور واضح لفظوں میں فرمایا ہے کہ ایٹمی معاہدے کے تعلق سے صرف ایران کو ہی شرط رکھنے کا حق حاصل ہے، امریکہ یا کسی دوسرے فریق کو نہیں۔
اور سمجھ نب سماعت فرمائیے. نشریات کا اگلا پروگرام آئینِ صحافت. عزیز سامعین, پروگرام آئینِ صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کے پروگرام میں بھی کچھ اخبارات, نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. سامعین, ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان نے سرخی لگائی ہے, واشنگٹن جب تک سفارتکاری کے نام پر رقص ختم نہیں کرتا مذاکرات کا سوال نہیں. اخبار اس ضمن میں لکھتا ہے, مذاکرات کے سلسلے میں بائیڈن کے بدلتے موقف کو ایک کرتب یا رقص بھی کہا جا سکتا ہے. ٹرمپ کی پالیسی واضح تھی, مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ایران پر حد درجہ دباؤ, لیکن بائیڈن ایک جانب دو طرفہ مذاکرات کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں تو دوسری جانب جوہری توانائی کے عالمی ایجنسی کی سربراہی اجلاس میں ایران مخالف قرارداد کا ناچ ناچتے ہیں. ایک بار مشرقی ایشیا سے پابندیاں ہٹوانے کا راگ الاپتے ہیں تو دوسری جانب ممکنہ مذاکرات میں واپسی کے لیے پابندیوں کو ختم نہ کرنے کا ڈھول پیٹتے دکھائی دیتے ہیں. انہی سب نازیبا حرکتوں کی وجہ سے ایران نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور تین یورپی ملکوں کے موقف اور اقدامات کے نتیجے میں اسلامی جمہوری ایران کی نظر میں مذاکرات کا موقع ابھی نہیں آیا ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ کے رویے اور بیان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی ہے اور بائیڈن بدستور ٹرمپ کی ناکام پالیسیوں پر ہی اصرار کر رہے ہیں اور ایٹمی معاہدے کے تحت اپنی کسی بھی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے, لہذا فی الحال کسی بھی قسم کے مذاکرات بے معنی ہوں گے. سامی روزنامہ الاخبار کی سرخی ہے, سعودی عرب میں بڑی تبدیلی کا مرحلہ فرما روا گرتے ہوئے تخت پر. بن سلمان کے سلسلے میں ایسی حقیقتیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک حقیقت ہے کہ بن سلمان نے اپنے مخالفین کو توڑنے کی کوشش کی, ان کی دولت ان سے چھین لی, آنے جانے پر پابندی لگائی اور مخالفین کا قلع قمع کر دیا, لیکن اب ان کے مخالفین کی تعداد ان کے اتحادیوں سے بڑھ چکی ہے. بن سلمان اپنی تمام حرکتوں کے لیے امریکی حمایت پر بھروسہ کیے بیٹھے تھے, لیکن اب ان کے اسپانسر یعنی ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں نہ رہے, بائیڈن آ گئے. البتہ بن سلمان کو گھر لوٹانے کا امکان بہت ہی کم پایا جاتا ہے, لیکن اگر امریکہ کے مفادات پر آنچ آئی تو اس بات کا بھی بھرپور امکان پیدا ہو جائے گا. بن سلمان کے اندرونی دشمن یعنی شہزادوں, تاجروں, انسانی حقوق کے گروہوں, اصلاحات کے حامی گروہوں پر اگر دباؤ بڑھا تو بائیڈن انہیں تبدیل بھی کر سکتے ہیں, حالات بھی سازگار دکھائی دے رہے ہیں. سامعین, ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے, حکومت کی خاموشی بتاتی ہے کہ وہ مظاہرین کے خلاف کوئی منصوبہ بنا رہی ہے. کسان رہنما, زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کے تعلق سے حکومت کی مکمل خاموشی اور ایسا ظاہر کرنا جیسے ملک میں کوئی احتجاج ہو ہی نہیں رہا مظاہرین کو کھٹکنے لگا ہے. بھارتیہ کسان لیڈر راکیش نے اس خاموشی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ حکومت کسانوں کے مظاہرے کے خلاف اقدامات کی منصوبہ بندی کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ مذاکرات کی بحالی کے لیے حکومت کو ہی پیش رفت کرنی ہوگی. انہوں نے پرعزم لہجے میں کہا کہ کسان اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ حل نکل نہیں آتا. انہوں نے مزید کہا کہ کسان بھی تیار ہیں, وہ اپنی فصلوں کا دھیان بھی رکھیں گے اور مظاہرہ بھی جاری رکھیں گے, حکومت کے پاس جب وقت ہو تب وہ بات کرے. بھارتیہ کسان یونین کے لیڈر اور ترجمان نے متنبع بھی کیا کہ اگر یو پی میں گیہوں کی فصل کم از کم امدادی قیمت یعنی ایم ایس پی پر فروخت نہ ہوئی تو کسان اپنے احتجاج میں شدت لائیں گے اور پوری ریاست کے ضلع صدر دفاتر پر دھرنے دیے جائیں گے. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت نے خود سرخی لگائی ہے, ترکی اور پاکستان کے درمیان کارگو ٹرین سروس ایک دہائی بعد بحال. میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان کی وزارت ریلوے کا کہنا ہے کہ 4 مارچ کو استنبول سے تجارتی سامان لے کر کارگو ٹرین اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگی جو ایران سے ہوتی ہوئی پاکستان پہنچے گی۔ استنبول سے اسلام آباد پہنچنے والی ٹرین واپس 19 مارچ کو روانہ ہوگی۔ وزارت ریلوے نے مزید کہا کہ استنبول سے 4 مارچ کو سفر شروع کرنے والی کارگو ٹرین 12 روز بعد 16 مارچ کو اسلام آباد کے ڈرائی پورٹ پر پہنچے گی۔ یہ ٹرین ایران کے شہر زائدان سے کوئٹہ اور پھر اسلام آباد آئے گی۔ ٹرین 12 روز میں مجموعی طور پر 6,500 کلومیٹر فاصلہ طے کرے گی۔ پاکستان نے ترکی سے آنے والی کارگو ٹرین سے متعلق اکنامک کوآرڈینیشن آرگنائزیشن سے رابطہ کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی حکام کو بھی آگاہ کر دیا گیا ہے۔ واضح ہے ترکی اور پاکستان کے درمیان پہلی کارگو ٹرین 14 اگست 2009 میں شروع ہوئی تھی۔ آخری کارگو ٹرین اسلام آباد سے استنبول کے لیے 5 نومبر 2011 کو روانہ ہوئی تھی۔ اور آخر میں ہم آپ کو میئر نیوز ایجنسی میں خبر پیش کرتے ہیں جس کا عنوان ہے امریکی مالی نظام اور صہیونیت۔ نیوز ایجنسی لکھتی ہے، بائیڈن نے آنے کے بعد نہ تو مقبوضہ بیت المقدس سے امریکی سفارت خانے کی تل ابیب واپسی کی بات کی، نہ ہی نام نہاد ابراہیمی معاہدے کی عدم حمایت کی، جو اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ کے 46ویں صدر بھی صہیونی حکومت کے دفاع کے پابند ہیں۔ امریکہ کے 10 اہم ترین عہدوں پر بھی یہودی صہیونیوں کو منسوب کیا گیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، سلسلہ وار پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم نو مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں برازیل کی ایک نو مسلم خاتون کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ امید ہے آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، برازیل جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ اگرچہ ملک کی اکثریت کا دین کیتھولک عیسائیت ہے، لیکن مسلمانوں کی فعالیت بھی برازیل میں نسبتاً اچھی ہے، جس کی وجہ سے ان کی تعداد میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ محترمہ کیمیلا سیلیسٹینو ایک نو مسلم خاتون ہیں جو اسلام اور اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں دلچسپ نکات کا اظہار کرتی ہیں۔ وہ سن 1992 میں ساو پاولو میں، جو برازیل کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن وہ شروع سے ہی اپنے دین پر ایمان نہیں رکھتی تھی اور صرف اپنی ماں کے اصرار پر کلیسا جاتی تھی۔ ان کی ماں پابند دین عیسائی تھی۔ بہت سے دیگر عیسائیوں کی طرح ان کے ذہن میں بھی کچھ سوالات تھے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ بتدریج عیسائیت کے بارے میں میرے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہو گئے، مثلاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے کیوں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کیوں نہیں، جبکہ حضرت آدم کے نہ باپ تھے اور نہ ہی ماں۔ مسئلہ تثلیث بھی میرے لیے قابل ہضم نہیں تھا۔ بہرحال کیمیلا کی ماں ایک سخت بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور 1 سال ہسپتال میں داخل رہتی ہیں۔ اس درمیان کیمیلا اپنی ماں کو نہیں دیکھ پائیں۔ اس واقعے نے محترمہ کیمیلا کے سامنے نئے سوالات کھڑے کر دیے۔ وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ اس حادثے کی وجہ سے میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ خدا نے میرے ساتھ یہ کام کیوں کیا ہے، میں نے تو کوئی گناہ انجام نہیں دیا اور چونکہ عیسائیت نے مجھے اس بارے میں کہ خدا انسان کی راہ میں کیوں مشکلات پیدا کرتا ہے مطمئن نہیں کیا، میں نے خدا پر ایمان چھوڑ دیا۔
اسلام کی نظر میں نیک اور گنہگار انسانوں کے لیے دنیا میں خوشی اور غم دونوں ہیں، اور مکمل رضامندی صرف آخرت میں ہے۔ بہت سی مشکلات انسانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں، البتہ ان میں بعض مشکلات آزمائش الہی اور بعض دیگر مشکلات مجرمین کی تنبیہ کے لیے ہوتی ہیں۔ تاہم مشکلات مواقع ہیں انسان کے لیے کہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے آئندہ مشکلات کے سامنے زیادہ مستحکم اور مضبوط طریقے سے ڈٹ سکے۔ بہرحال عیسائیت میں اس سلسلے میں صحیح جواب کے فقدان کی وجہ سے کیمیلا نے دینی عقائد کو چھوڑ دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کی ملاقات ایک لبنانی مسلمان سے ہوتی ہے اور اس سے وہ اسلام کے بارے میں ایک کتاب لیتی ہیں۔ اگرچہ برازیل کی اس نوجوان خاتون کو اسلام مخالف پروپیگنڈے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی، لیکن تجسس کے طور پر وہ اس کتاب کو پڑھتی ہیں اور غیر ارادی طور پر ایک نئی دنیا سے روشناس ہوتی ہیں۔ کیمیلا اس بارے میں کہتی ہیں کہ جب میں نے خداوند کریم کے بارے میں پڑھا تو اسلام میں خدا کے مفہوم سے متعلق آشنا ہوئی۔ عیسائی سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کے اللہ کا مفہوم مختلف ہے، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اللہ وہی خدا ہے جو توریت اور انجیل میں ہے۔ میں نے خداوند کریم کے بارے میں خوبصورت تعبیر بھی پڑھی کہ خدا کا کوئی شریک اور بیٹا نہیں ہے۔ میں نے جب اہل بیت علیہ السلام اور خاص طور سے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تو میں خدا کا انکار نہیں کر سکی۔
اسلام کے بارے میں ابتدائی معلومات نے کیمیلا کو اس عظیم دین الہی کے بارے میں مزید اور وسیع تر مطالعے کے لیے مجبور کیا، اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اسلام نے دنیا و آخرت کی زندگی کا صحیح راستہ ان کو دکھایا ہے۔ اس طرح کیمیلا نے مسجد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روحانی ماحول میں شہادتیں اپنی زبان سے جاری کی اور نئی زندگی کا آغاز کیا۔ قابل ذکر ہے کہ ان کو یہ معلوم ہوا کہ ان کا یوم پیدائش ہجری قمری کے حساب سے 15 شعبان ہے، یعنی فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا یوم ولادت۔ اسی بنا پر انہوں نے امام زمانہ حضرت مہدی علیہ السلام کی والدہ گرامی کے نام پر اپنا نیا نام نرگس منتخب کیا، لیکن ان کے اہل خانہ خاص طور سے ان کی ماں کا رد عمل قابل توجہ تھا۔ کیمیلا کو لگتا تھا کہ اس کی والدہ چونکہ مذہبی عیسائی ہیں تو وہ اپنی بیٹی کے مسلمان ہونے کی سخت مخالفت کریں گی، لیکن ان کی والدہ نے سخت گیری نہیں کی کیونکہ ان کا اصل مسئلہ اپنی بیٹی کی دین سے بیزاری اور خدا پر سے ایمان اٹھ جانا تھا۔ کیمیلا اس بارے میں کہتی ہیں کہ ایک وجہ کہ جس کی بنا پر میری ماں میرے مسلمان ہونے پر راضی ہو گئی میرا بے دین ہونا تھا، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا میری ماں مذہبی عیسائی تھی، اور جب ان کو پتا چلا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور خدا سے تعلق جوڑ لیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اسلام کی قرائت تعلیمات کے مطابق نرگس کا رویہ بھی ان کے گھر والوں کے راضی ہونے میں مؤثر تھا۔ اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ میرے گھر والے اسلام کا بہت احترام کرتے ہیں اور مجھ سے اس سلسلے میں بہت سے سوالات کرتے ہیں۔ بعض اوقات خود میری ماں نماز کے لیے مجھے نیند سے اٹھاتی ہیں اور میرے لیے ہمیشہ حلال گوشت کا کھانا تیار کیا، اسی لیے مجھے قوی امید ہے کہ وہ بھی ایک دن مسلمان ہو جائیں گی، لیکن میں ان کو اس کام کے لیے مجبور کرنا نہیں چاہتی۔ اس لیے کیمیلا کے مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے بارے میں ان کے گھر والوں کے خیالات میں بنیادی تبدیلی پیدا ہوئی، اسی وجہ سے ان کو امید ہے کہ جلد ہی ان کے گھر والوں کا دل بھی نور اسلام سے منور ہو جائے گا۔
البتہ ذرائع ابلاغ کے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی وجہ سے برازیل کے بہت سے لوگ اسلام کے بارے میں منفی نظریہ رکھتے ہیں، اسی بنا پر نرگس کو اپنے معاشرے میں پردے کی پابندی کرنے پر مشکلات کا سامنا ہوا۔ وہ اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ میں نے مسلمان ہونے کے بعد پردہ کرنا شروع کر دیا، لیکن مجھے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں چادر اوڑھ کر ساؤ پاؤلو شہر کی سڑکوں پر نکلتی تھی، کچھ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے اور فقرے کستے تھے، لیکن میں کوئی پرواہ نہیں کرتی اور خاموش رہتی تھی۔ بعض اوقات میں ان کو حجاب کے بارے میں بتاتی تھی، لیکن افسوس کہ برازیل میں اسلام مخالف پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے۔ اس کے باوجود نرگس اپنے اسلامی فرائض پر عمل کرتی ہیں اور بڑے ذوق و شوق سے واجبات ادا کرتی ہیں۔ نرگس اس ضمن میں کہتی ہیں کہ نو مسلم شخص کے لیے اسلامی احکامات پر عمل کرنا بہت ہیجان انگیز ہے، کیونکہ جب مسلمان ہونے کے لیے تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اعمال انجام دینے میں، چاہے واجب ہوں یا مستحب، ہم خدا کے نزدیک تر ہو جاتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے لذت بخش ہے۔ نو مسلم افراد چونکہ پہلے صحیح اور حقیقی عبادت سے محروم تھے، اس لیے روح پرور اسلامی احکامات پر عمل کرنے پر ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور یہی احساس اطمینان مسلمان ہونے کے بعد سامنے آنے والی مشکلات کو بہتر طور پر برداشت کرنے کا سبب بنتا ہے۔ عبادات کے بارے میں کیملا یا نرگس کا کہنا ہے کہ اسلامی عبادات بہت اچھی ہیں، اذان میرے لیے بہت اہم ہے، اور جب میں اذان سنتی ہوں بے اختیار میری آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں۔ نرگس اسلامی عبادات کی برتری کے سلسلے میں روزہ رکھنے کی مثال پیش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ عیسائیت میں، چاہے وہ کیتھولک ہو یا آرتھوڈاکس، روزے کے احکام ہیں، لیکن اسلام میں روزہ رکھنا ایک خاص چیز ہے۔ اسلام میں روزہ رکھنے کا مطلب یعنی انسان کی پاکیزگی،
یعنی کوئی چیز نہ کھانے کے علاوہ حرام سننے اور حرام دیکھنے سے بچنے کے لیے کان اور آنکھوں کی حفاظت بھی ہے۔ جب ہم ایک مہینے روزہ رکھتے ہیں اور اعمال صحیح انجام دے کر اور حرام سننے اور دیکھنے سے بچ کر خدا کے نزدیک تر ہو جاتے ہیں اور ہمارا ایمان قوی تر ہو جاتا ہے، تو میرے لیے لذت بخش اور اچھی چیز ہے۔ وہ لمبے دنوں اور گرمی کے موسم کے روزے کی سختی کے بارے میں بھی کہتی ہیں کہ میرے لیے زیادہ سختی زیادہ لذت بخش ہے، کیونکہ میں اپنے آپ سے کہتی ہوں کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ مسلمان جتنا زیادہ یہ احساس کرے گا کہ خدا کے حضور ہے اور خدا اس کے اعمال اور کردار کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی عبادت شیریں تر اور گناہوں سے دوری کے لیے اس کا حوصلہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ خداوند کریم سورہ علق کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرماتا ہے، کیا انسان کو معلوم نہیں کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے؟ خدا اس بات پر بھی تاکید کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ انسان کے ساتھ ہے۔ دعا و مناجات پر بھی نو مسلم خاتون نرگس کا خاص عقیدہ ہے، کیونکہ دعا و مناجات کے ذریعے انسان خدا سے راز و نیاز کر سکتا ہے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ دعائیں بہت اچھی اور جذبات سے پر ہیں، مثلاً صحیفہ سجادیہ کی دعائیں جن کا پرتگالی زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے، اور دیگر دعائیں جو مفاتیح الجنان میں ہیں۔ میں نے پہلی جو دعا پڑھی تھی وہ دعائے کمیل تھی، کیونکہ یہ دعا استغفار کرنے والے ہر شخص کے لیے بہت اچھی ہے اور دلوں کو تسخیر کر لیتی ہے۔ محترمہ نرگس قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ایک مسلمان کے لیے نمونہ عمل کی حیثیت سے خاص انسیت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جب مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پڑھنے گئی، تو پہلی بار میں نے قائد انقلاب اسلامی کی تصویر وہاں دیکھی تھی۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی تھی، لیکن جب معلوم ہوا تو میں آپ کی گرویدہ ہو گئی اور آپ کو میں نے اپنا مرجع تقلید منتخب کر لیا۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی ان حکومتوں کی تنظیم ہے جو دینی اشتراکات کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے۔ سن 1997 میں تہران میں منعقدہ او آئی سی کی 8ویں سربراہی کانفرنس کی قرارداد نمبر 47 اور سن 1998 میں منعقدہ او آئی سی کے وزرائے خارجہ کی 25ویں کانفرنس کی قرارداد نمبر 46 میں او آئی سی کے غیر رکن ممالک میں مسلمان اقلیتوں کے حقوق کے دفاع اور تنظیم کے رکن ممالک کی اقلیتوں کے احترام پر تاکید کی گئی ہے۔ ان قراردادوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ان حقوق کی پابندی پر دین مبین اسلام کی تاکید کی وجہ سے او آئی سی نے بھی اپنے دستور العمل میں اسے منظور کیا۔ بین الاقوامی سطح پر اقوام متحدہ کے منشور کی تدوین کے دوران اقلیتوں کے حقوق کے نظام کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا گیا۔ البتہ اس کا مطلب اقلیتوں کے حقوق کی طرف سے عدم توجہ نہیں تھا، بلکہ اقوام متحدہ کے منشور میں اقلیتوں کے حقوق کی طرف انسانی حقوق کے عام نظام کے دائرے میں توجہ دی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے منشور میں اقلیتوں کے حقوق کے مخصوص نظام کے نہ ہونے کی مختلف وجوہات ہیں۔ بین الاقوامی حقوق کے شعبے سے متعلق ایرانی یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ستار عزیزی کہتے ہیں کہ اقلیتوں کے حقوق کی طرف سے عدم توجہ کی پہلی وجہ یہ تھی کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے درمیان جرمنی سمیت بعض حکومتوں نے اقلیتوں کے مسئلے سے بہت زیادہ ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اس بنا پر اقلیتوں کے حقوق کی طرف توجہ سے یورپی حکومتوں کو تشویش تھی کہ کہیں اس طرح کے مسائل ایک بار پھر پیدا نہ ہو جائیں۔ علاوہ ازیں لاطینی امریکہ کی حکومتوں کا اس بات پر سخت اصرار تھا کہ اقلیتوں کے مسئلے کا تعلق بنیادی طور پر ایشیائی اور یورپی ممالک سے ہے اور ان کے علاقے میں اقلیت کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔ اقلیتوں کی حمایت پر مبنی اقوام متحدہ کا سب سے پہلا اقدام انسانی حقوق کمیشن کا قیام تھا۔ انسانی حقوق کے دفاع، امتیازی سلوک کی ممانعت اور نسلی، قومی، مذہبی اور لسانی اقلیتوں کی حمایت کے مقصد کے تحت فروری سن 1947 میں اقلیتوں کی حمایت اور امتیازی سلوک کی ممانعت کا ذیلی کمیشن نام سے ایک ادارہ بنایا گیا۔ انسانی حقوق کی حمایت کے لیے اقوام متحدہ کے دو طریقہ کار ہیں۔ پہلا طریقہ معاہدات پر مبنی نظام کے نام سے، جبکہ دوسرا طریقہ اقوام متحدہ کے منشور پر مبنی نظام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معاہدات پر مبنی طریقہ کار میں نسلی امتیاز کی ہر شکل میں ممانعت کے بین الاقوامی کنونشن کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جو سن 1969 سے نافذ ہے۔ دین یا کسی عقیدے کی بنیاد پر تعصب اور نسلی امتیاز کی تمام شکلوں کے خاتمے کے بارے میں ایک اعلامیہ کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے جو سن 1981 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں منظور ہوا تھا۔ اس اعلامیہ کی 1 سے 3 تک کی دفعات میں کہا گیا ہے کہ ہر کسی کو اپنے ضمیر، مذہب اور اپنے نظریے کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ یہ حق مذہب اختیار کرنے کی آزادی، اپنے مذہب اور عقیدے کے اظہار کی آزادی، وہ چاہے انفرادی شکل میں ہو یا اجتماعی شکل میں، اور مذہبی رسومات، دینی تعلیمات اور عبادت کے ذریعے، آشکار ہو یا پنہاں، کسی بھی شخص کو اس کے مذہب یا عقیدے کی بنا پر حکومت کی طرف سے، گروپ یا کسی بھی شخص کی طرف سے کسی کو بھی نسلی امتیاز کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے۔ کسی بھی مذہب یا عقیدے کی بنا پر لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک، انسانی عزت و وقار اور بنیادی آزادی پر حملہ اور اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہے۔ یہ اقدام انسانی حقوق کی پامالی کے مترادف ہے اور انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے میں مذکور بنیادی آزادی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی مانند مذمت کا حامل ہے، اور انسانی حقوق سے متعلق بین الاقوامی منشوروں میں اور دوستانہ اور پرام تعلقات کے نام سے اسے درج کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سامنے انسانی حقوق کے چیلنج تین زاویوں سے قابل غور ہیں۔ پہلا، اپنے شہریوں کے مقابلے میں غیر ملکی مزدوروں، شہزادوں کے دائرے سے باہر کے افراد کے حقوق میں عدم مساوات کی نسبت۔ دوسرا، مذہبی اور قومی اقلیتوں کی نسبت، اس سے بھی زیادہ غیر مسلموں سے ان کے شہری حقوق سلب کرنے کی نسبت۔ تیسرا، بلا واسطہ یا بالواسطہ مداخلت کے ذریعے غیر ملکی شہریوں کی نسبت۔ سعودی عرب میں اقلیتوں کے حقوق کی پامالی سمیت انسانی حقوق کی وسیع خلاف ورزیوں کے باوجود بین الاقوامی ادارے اور تنظیمیں سعودی عرب میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تنقید نہیں کرتی ہیں۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ بین الاقوامی تنظیموں میں سعودی عرب کی ڈالر ڈپلومیسی کا نتیجہ ہے، اور دوسری طرف انسانی حقوق کے معاہدوں میں سعودی عرب کی عدم شمولیت ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کی حمایت پر اقوام متحدہ اور او آئی سی کی تاکید کے باوجود سعودی عرب اقلیتوں کے حقوق کے احترام کا قائل نہیں ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کے علاوہ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کا تعلق غیر ممالک سے ہے، اور مختلف اقوام اور اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزی میں سعودی عرب کے ملوث ہونے کا غماز ہے۔ غیر ممالک میں اقلیتوں اور اقوام کے حقوق کی خلاف ورزی کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف میں قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں سن 2018 میں قطر کی طرف سے بین الاقوامی عدالت میں متحدہ عرب امارات کے خلاف شکایت کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک طرف تو سعودی عرب میں انسانی حقوق کی پامالی کا رجحان، اور دوسری طرف بین الاقوامی اداروں کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ سے سعودی عرب پر تنقید کے سبب انسانی حقوق کا سعودی عرب کے سیاسی اور قانونی نظام کے لیے ایک بڑے چیلنج میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلی نظر میں سعودی عرب خود کو انسانی حقوق کی دستاویزات کا پابند نہیں سمجھتا، کیونکہ اس نے ایسی کسی دستاویز کو قبول ہی نہیں کیا ہے۔ اسی لیے وہ انسانی حقوق کی پامالی پر ہونے والی بین الاقوامی تنظیموں اور حکومتوں کی تنقید کو نظر انداز کرتا ہے۔ اگرچہ اس نے عالمی مفہوم میں انسانی حقوق کو کبھی قبول نہیں کیا ہے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ ہے کہ اگر سعودی عرب عالمی انسانی حقوق کو قبول نہیں کرتا تو پھر اس نے انسانی حقوق کونسل کی رکنیت کیوں حاصل کی ہے، جس کی بنیاد ہی انسانی حقوق کی عالمی دستاویز ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب کے لیے اس سلسلے میں روایتی اور مذہبی نظریات پر سیاسی رجحانات کو برتری حاصل ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کی پامالی کے سلسلے میں اپنی ذمہ داری سے فرار کے لیے انسانی حقوق کے کنونشنوں اور معاہدوں کی رکنیت میں سعودی عرب کی عدم دلچسپی کی وجہ قانونی بنیاد نہیں ہے۔ کیونکہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی منشور سمیت انسانی حقوق کے بہت سے اصول و قوانین انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے پر استوار ہیں اور تمام ممالک اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں، چاہے وہ رکن ممالک ہوں یا نہ ہوں۔ سعودی عرب دنیا میں انسانی حقوق کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے والے بڑے ممالک میں شامل ہے۔ اسی بنا پر سن 2016 میں انسانی حقوق کی تنظیموں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے انسانی حقوق کونسل میں سعودی عرب کی رکنیت کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سن 2000 میں بھی سعودی عرب پر انسانی حقوق کے سلسلے میں ہونے والی وسیع تنقید کی وجہ سے سعودی عرب اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کی رکنیت حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ سعودی عرب اقلیتوں کے حقوق سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی، خاص طور سے اقلیتوں کے بارے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 1992 کے اعلامیے کی خلاف ورزی کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ اس کے باوجود امریکہ کے لیے دودھ دینے والی گائے کا کردار ادا کرنے کی وجہ سے یورپی ممالک سعودی عرب میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تنقید کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ سمین اسی کے ساتھ ہی سعودی عرب میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے خصوصی پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ Thank you.